الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال القوم نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنكم خلقا أحسنكم خلقا رواه أحمد صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے کچھ حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے تھے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر جو 40 سالہ زندگی کے بعد شروع ہو کر 63 سال پر آپ کی زندگی پر ختم ہوا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کا حصہ, یہ انسانیت کے لیے ایک ضلع بخش کر گیا, ایک ایسی تعلیم جس سے لوگ اور خصوصاً اس وقت کے لوگ کوسوں دور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ لوگ ایک ایسے درجے پر پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کر, کہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا نبوت اور رسالت سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا, وہ خیر بہترین زمانہ بن گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا, خیر الذی بعثت فیکم, بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میری بعثت ہوئی, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. کسی موقع پر یہ فرمایا, اسی زمانے کے متعلق, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ زمانہ جو اس سے متصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 مقصد ہیں, یاد رکھو. آپ کا مشن تو ہے 4 چیزوں پر مشتمل, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا, انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, اور کسی موقع پر فرمایا, وانما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے حق تعالی جل شانہ نے اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اخلاق جو رذیلہ ہے اس کو دور کر کے اخلاق فاضلہ کا اپنے اندر لانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے. یاد رکھو، جس کو صوفیہ، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس کا یہی معنی ہے کہ دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کیا جائے. ظاہر بیماری کا علاج تو حکیم اور ڈاکٹر کریں گے آپ کا، لیکن وہ بیماریاں جس سے بچنے کا بھی قرآن نے حکم دیا ہے اور ہم لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، دلوں کے اندر جو بیماریاں جنم لینے والی ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان بیماریوں سے انسانیت کو شفا دلانے کے لیے. یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے طرف اللہ کی طرف سے ایک موعظت آئی ہے، ایک نصیحت کی چیز آئے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے دلوں میں پلتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں کے اندر جو پنپنے والی بیماری ہیں اس کا علاج کرنا، اس کو نکال کر اس کے اندر اخلاق فاضلہ کو بھرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں، علم بھی حاصل کرنا ہے اور اخلاق فاضلہ کو بھی اپنے اندر لانا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے بار بار ان چیزوں پر ہماری جو توجہ ہے اس کو، اس کی طرف ہمارے دھیان کو کھینچا ہے. کسی موقع پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کہو، ایسی بات، وقولوا قولا سدیدا کے معنی نرم بات کہو. ایک بات یہ بھی، سدیدا کے معنی نرم کے بھی آتے ہیں، سخت لہجے میں بات نہ کرو، کہنے کا منشا یہ. جب انسان اس پر اپنی زندگی کو لاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کے اعمال کی اصلاح فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. اور جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق کے وہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. آج انسان کامیابیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں حق تعالی جل شانہ نے ایک عظیم کامیابی کا وعدہ ہمارے لیے رکھا ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم اس کی طرف اپنے دھیان کو اور اپنے اعمال کو اس طرف لے جائیں جس تعلیم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. کسی موقع پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے ایک بہترین مرتبے پر ہیں، ایک اونچے مرتبے پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے کہ دشمنوں کے ساتھ اتنا رحم و کرم کا معاملہ کرنا. وہ لوگ جو آپ کو ستانے والے تھے ان کو چھوڑ دینا، بلکہ ان کے ساتھ اور زیادہ محبت کا معاملہ کرنا، اور یہ کہنا کہ بھئی فلاں کے گھر میں اگر کوئی چلا جائے اس کو امان ہے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں آج اسی طرح کا اعلان کرتا ہوں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آپ آج کے آج آزاد ہو, تم پر کوئی پکڑ نہیں. لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی پکڑ نہیں. اسی کو ایک شاعر کہتا ہے فعربی کا, یکفیک عن کل مدح مدح خالقہ وقرا بربک مبدا سورۃ القلم شہم تشید به الدنیا برمتها علی المنابر من عرب وعجم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کہا گیا. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے ان سے فرمایا کیا میں تم کو سب سے زیادہ محبوب عمل کی خبر نہ دوں؟ الا اخبرکم باحبکم الیہ, وہ اعمال جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں, واقربکم منی مجلسا, اور قیامت کے دن باعتبار مجلس کے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے, اس کی خبر نہ دوں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا, تم میں سے جو جتنا زیادہ اخلاق کے اعتبار سے احسن ہوگا وہ میرا محبوب بھی ہوگا, اور کل قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قریبی رفاقت ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بھئی ہم حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں, صرف اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ بھی. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے, اور اسی سنت پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں رہو اللہ جل شانہ کے ساتھ تقوی کی زندگی اختیار کرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی, تم سے کوئی گناہ ہو گیا, تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو تاکہ تمہاری یہ نیکی اس گناہ کے اثرات کو مٹا دے. تمحوها محا یمحو کے معنی ہے مٹا دینا, ڈیلیٹ کر دینا. وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, یہاں مومن کے ساتھ نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کسی موقع پر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اور دوسری جگہ یہ فرمایا المؤمن من امنه الناس من دمائهم واموالهم, مومن وہ ہیں کہ جس کے مال اور جس کے خون سے امت محفوظ رہے, لوگ محفوظ رہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یاد رکھو. مومن اس دنیا میں فساد مچانے کے لیے نہیں آیا, یاد رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ خامخواہ لوگوں نے امت مسلمہ کو آج ایک غلط ٹائٹل دیا ہے, حالانکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر پیس کے بنانے والے ہیں, اطمینان کو پھیلانے والے ہیں, دنیا سے ہم فتنہ اور فساد کو مٹانے والے ہیں, اور خود بھی ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے ایک شانتی کا اور پیس کا مشن لے کر آئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے, ہم اسی کے مکلف ہیں. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیئن یوزع فی المیزان اثقل من حسن الخلق, حسن الخلق میزان عدل میں سب سے زیادہ جو چیز بھاری ہوگی وہ حسن خلق ہوگا, یاد رکھو. ما من شیئن یوزع, وہ چیز جو رکھی جائے گی میزان عدل میں کل قیامت کے دن اعمال کے تولنے کے ترازو کے اندر, جو سب سے زیادہ ثقیل چیز ہوگی وہ نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا, حسن خلق ہوگا, بہترین جو اخلاق ہیں یہ ہوگا. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ, اور جو حسن خلق والا آدمی ہے, اچھے اخلاق والا آدمی, وہ اس اپنے حسن خلق کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ان لوگوں کے درجوں تک پہنچتا ہے جو راتوں کو قیام کرنے والے ہیں اور دنوں کو روزہ رکھنے والے ہیں. یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر اس کو بیان فرمایا گیا. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو روزہ بھی رکھتی ہے، جو نماز بھی پڑھتی ہے، اچھے عمل بھی کرتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور کسی موقع پر یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جس کے نمازیں بھی کم ہیں، روزے بھی کم ہیں، دوسرے اعمال بھی کم ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ نفل اعمال ہمارے زیادہ ہیں لیکن اخلاق ہمارے برے ہیں. یاد رکھو، تو ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ہمارے یہ نوافل کچھ کام نہیں دیں گے. اس حدیث کو یاد کرو، میں کئی مرتبہ اس کو دوہرا چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے، یہ ہے سب، یہ ہے مفلس. ہم تو اسی کو جانتے ہیں اس دنیا کے اندر. مفلس کا معنی ہے دیوالیہ، بینک رپٹ، وہ آدمی جو غریب ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو تہجد کے ساتھ آئے گا، جو اوابین کے ساتھ آئے گا، جو نوافل کے ساتھ بھی آئے گا، فرائض کو بھی لے کر آئے گا، نفل حجیں بھی ہوگی اس کی، نفل روزے بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق لیا ہوگا. کہا اس آدمی کے یہ آدمی ہے مفلس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے سامنے جو دعوے دار ہیں، یہ سب کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور حق تعالی جل شانہ اس کی ان نیکیوں میں سے ان تمام لوگوں کو جن کا ان پر حق ہے اعمال دیتے جائیں گے، اس کے اعمال ختم ہوتے جائیں گے. جب اعمال سارے ختم ہو گئے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو جن کا اس پر حق ہے، تو حدیث میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے برے اعمال کو اس پر ڈال دیا جائے گا. یہ آدمی آیا تھا نیکیوں کے ساتھ، یہ جا رہا ہے جہنم کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے مجھ پر ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں اب تک رچا بسا نہیں. فرماتے ہیں لا تغتاب المسلمون، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبع عوراتهم، اور ان کے جو پوشیدہ راز ہیں ان پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے کسی کے پوشیدہ راز پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، حق تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس آدمی کے برائیوں کو، اس آدمی کی پرائیویٹ باتوں کو اس طرح پھیلائیں گے اگرچہ وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہو. یعنی اللہ جل شانہ اس آدمی کو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی فضیحت فرمائیں گے. کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونے کی کوشش کی، اس کو پھیلانے کی کوشش کی. حق تعالی جل شانہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے. کسی موقع پر فرمایا، میں نے یہ حدیث کو گزشتہ ہفتے بھی پڑھا تھا، لیس المؤمن بالطعان، مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو طعنا دے، ولا اللعان، کسی کو لعنت ملامت کرنے والا ہو، ولا الفاحش، نہ بدکار ہو، ولا البذی، اور نہ برے کلام کا کرنے والا ہو. یہ فرمایا. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے، اور یہ غالباً یہ حدیث بھی ہم سن چکے ہیں گزشتہ ہفتے، ایک اور حدیث ہے ان الرجل رجلا ليتكلم بالكلمه من رضوان الله, کسی موقع پر کوئی انسان اپنی زبان سے اللہ کی خوشنودی کا ایسا کوئی کلام بولتا ہے اللہ جل شانہ اس کلام کی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں, اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کے سبب اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بھئی جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا پھر اپنی زبان کو چپ رکھے. من سکت نجا, حدیث میں فرمایا گیا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حدیث میں یہ فرمایا کہ روزانہ صبح بدن کے سارے اعضا مل کر زبان کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے زبان, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہماری خیر نہیں. کیوں؟ انسان کوئی ایسا جملہ بولتا ہے زبان سے, اس نے تو بول دیا اور یہ تو 32 کلوں کے درمیان محفوظ ہو گئی, لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے بدن کو. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ بدن کے سارے جوڑ صبح میں زبان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی تو سیدھی رہنا پورا دن, اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں, اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بھئی ہم بولنے میں آزاد نہیں ہیں. اگر بولنا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم, لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں, الا من امر بصدقۃ, مگر یہ کہ کسی آدمی نے صدقے کا حکم دیا, او معروف, یا کسی کو بھلائی کی بات کا حکم دیا, او معروف او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی تم نے کوشش کی, اس کے لیے تم نے کوئی جملہ استعمال کیا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح ہو جائے, تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہے. اس کے علاوہ تمہارا تم جو بھی بولتے ہو زبان سے ان تمام پر میری اور آپ کی پکڑ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو جملہ ہم نکالتے ہیں, جو لفظ نکالتے ہیں, اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نگہبان ہے جو ہمارے ان ورڈز کو, ہمارے ان الفاظ کو کیچ کر رہا ہے, اور یہ تمام کے تمام کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے. حق تعالی جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے, مسلمان بنائے, ہمیں صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اور یہ جو کام ہے نبی والا, اس نبی والے کام کو ہم آگے بڑھائیں, لوگوں کو اس کی دعوت دیں. یہ ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. حق تعالی مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.